السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب 45 کتاب العلم. حدیث نمبر 58, علم کی بات پکار کر کہنا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, آمین یا رب العالمین. باب من رفع صوتہ بالعلم. باب علم کی بات پکار کر کہنا, یعنی آواز بلند کر کے کہنا. الحمدللہ, جیسے کہ ہم باب علم سے ریلیٹڈ پڑھ رہے ہیں کہ علم دیں تو کیسا دیں, تو کتاب سے اس باب کا تعلق کیا ہے, چونکہ اس میں علم کی بات کی گئی ہے. پھر کتاب سے اس حدیث کا تعلق کیا ہے, چونکہ اس میں علم کو سکھانے کا طریقہ کہ علم کب اور کیسے سکھایا جاتا ہے, اور جس وقت ضرورت پیش ہے اسی وقت علم کو سکھا دینا چاہیے, اس کا یہاں پر بیان ہے. تو کتاب کا بھی اس حدیث سے تعلق ہے, یعنی اس حدیث کا کتاب سے تعلق, پھر اس حدیث کا باب سے تعلق, دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ایک دوسرے کے انڈر ہی میں آتے ہیں. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان مجلسوں میں بیٹھنے اور کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی. واقعی میں خوش قسمت ہے وہ انسان جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. جیسے کہ کسی اسکالر نے کہا تھا, قطب الدین نے کہا تھا کہ اس آسمان کے نیچے سب سے بہترین کتاب قرآن کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ بخاری ہے, صحیح بخاری. تو الحمدللہ آج ہم صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں, اس کی احادیث پڑھ رہے ہیں, اور یہ اوتھینٹک احادیث ہیں, چاہے وہ صحیح بخاری ہوں چاہے وہ صحیح مسلم ہوں. اور یہ الفاظ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں, آپ جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے. تو اگر ہمیں کسی کو فالو کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو فالو کرنا ہے. قرآن بھی آپ ہی کی زبان سے نکلا تھا, جبریل امین آپ پر لے کر آئے تھے, لیکن پڑھ کر ہمیں کس نے سنایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح سے احادیث بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں, آپ ہی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں ہیں. پھر حدیث عمل بھی ہے, بات بھی ہے, یعنی قول بھی ہے, فعل بھی ہے, تقریر بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند, آپ سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام احادیث کہلاتی ہیں. ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سامنے کوئی عمل کیا, یا کسی صحابی نے آپ کے سامنے کوئی بات کی اور آپ اس پر خاموش رہے, یا آپ نے اس کی اجازت دی, تو وہ بھی حدیث ہی کہلائے گی. تو الحمدللہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے. کوئی بھی انسان صحیح راستہ اسی وقت پا سکتا ہے جب اس کے پاس صحیح گائیڈ لائن ہو, اس کے پاس صحیح راستہ موجود ہو چلنے کے لیے. لیکن اگر اس کے پاس گائیڈ لائن ہی موجود نہ ہو تو وہ اندھیروں میں بھٹک سکتا ہے یا بھول بھلائیوں میں گم ہو سکتا ہے. تو الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس رسول بھیجا, اور پھر اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے محدثین کو کہ محدثین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کس قدر ارقریزی کے ساتھ ہم تک پہنچایا, اسے محفوظ کیا, اسے یاد رکھا, اس کے الگ الگ شعبے بنائے. اور امام بخاری کی سب سے بہترین بات, یعنی صحیح بخاری جب ہم پڑھ رہے ہیں تو صرف ہم اللہ کے رسول کی باتیں ہی نہیں پڑھ رہے ہیں, بلکہ دیکھا جائے تو ہم فقہ بھی پڑھ رہے ہیں, یعنی جس سے ہمیں بصیرت مل سکتی ہے, ہمیں فہم حاصل ہو سکتا ہے. یعنی امام بخاری نے دراصل احادیث کو جن ابواب میں تقسیم کیا ہے, اور جو کتاب میں انہوں نے نام رکھا ہے, جو کتابوں کا نام رکھا ہے کہ جس کتاب کے تحت, جیسے کتاب الایمان ہے, اور کتاب الایمان میں جو باب باندھا ہے وہ باب سے ہم اس حدیث کی اہمیت کو, اس حدیث کے ٹاپک کو سمجھ سکتے ہیں. اور الحمدللہ کہ یعنی ہم صرف حدیث نہیں پڑھ رہے بلکہ ہم فقہ بھی سیکھ رہے ہیں. اور جیسے کہ آپ خود جانتے ہوں گے کہ میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین میں فقاہت عطا فرما دیتے ہیں, یعنی اسے فقیہ بنا دیتے ہیں, اسے سمجھ عطا کر دیتے ہیں, اس کے اندر وہ بصیرت, وہ فہم پیدا ہو جاتا ہے جس سے وہ مسائل کو سمجھ سکتا ہے, اس کا حل پیش کر سکتا ہے الحمدللہ. تو الحمدللہ ہم وہی پڑھنے جا رہے ہیں اور وہی احادیث ہم پڑھ رہے ہیں اور کتاب العلم ہمارا ابھی شروع ہے، اسی میں کی حدیث نمبر 58 ہے جو آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تین احادیث ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے لینے کی. باب من رفع صوته بالعلم، ہم حدیث دیکھیں گے پھر ترجمہ دیکھیں گے انشاءاللہ، پھر اس سے مطابق ہمارے لیے کیا پوائنٹ ہمارے لیے رہنمائی کے لیے نکلتے ہیں اور بنتے ہیں تو وہ ہم ڈسکس کریں گے. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو اوانا عن ابی بشر عن یوسف بن ماہک عن عبداللہ بن عمر قال رضی اللہ عنہ تخلف ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ سافرنہا فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتودأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اوانہ نے بیان کیا، انہوں نے ابی بشر سے، انہوں نے یوسف بن ماہک سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا ایک سفر میں جو ہم نے مکہ سے مدینہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس وقت ملے جب عصر کی نماز کا وقت آن پہنچا تھا. ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے، پاؤں کو خوب دھونے کے بدل یوں ہی سرد ہو رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر بلند آواز سے پکارا، دیکھو ایڑیوں کی خرابی دوزخ سے ہونے والی ہے. دو بار یا تین بار یہ فرمایا. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ باب کا کتاب سے تعلق، باب ہے علم کی بات پکار کر کہنا، چونکہ بات سمجھانے والی تھی اور سکھانے والی تھی اور ہم پڑھ رہے ہیں کتاب العلم، تو علم سے ریلیٹڈ بات تھی، یعنی بات کو دوسروں تک پہنچانا یا کچھ سکھانے کی بات تھی، تو اس لیے کتاب العلم میں یہ باب باندھا گیا. پھر باب کا حدیث سے تعلق کہ علم کی بات پکار کر کہنا، تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علم کی بات، یعنی جس وقت جو مسائل پیش آئیں اس کو اسی وقت بیان کر دینا چاہیے، چاہے وہ اس وقت کوئی عمل کر رہا ہو یا کوئی شخص دور بیٹھا ہو اور وہ دور بیٹھے بیٹھے دیکھ لے کہ فلاں شخص غلطی کر رہا ہے، لیکن چونکہ علم کی بات ہے تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اسی وقت بیان کر دی جائے. کیونکہ ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ بے شک سب آوازوں میں سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے، اور اونچی آواز سے بات کرنا دراصل منع کیا گیا ہے. تو ٹھیک ہے، اونچی آواز سے بات کرنا منع کیا گیا ہے تو غصے میں یا عام حالت میں اونچی آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن علم کی بات سمجھانے کے لیے آواز کو بلند کیا جا سکتا ہے، اس لیے امام بخاری اس حدیث کو یہاں لائے ہیں. بعض اوقات انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ اچھا فلاں شخص دور ہے اور اب ہم علم کی بات کیسے بتائیں، اور ہو سکتا ہے وہیں سے وہ کوئی غلط کام کر کے ادھر کا ادھر ہی چلا جائے. تو علم کی بات بلند آواز سے بھی کہی جا سکتی ہے اگر کوئی دور ہو تو. تو اس حدیث میں دراصل ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ صحابہ کرام کسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے، پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے آ ملے. اس وقت عصر کا وقت تھا، عصر کی نماز کا، تو صحابہ کرام نے چونکہ نماز کا ٹائم ہو رہا تھا اور اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جلدی جلدی میں اپنی ایڑیاں دھوئیں، یعنی وضو کر رہے تھے، تو آخر میں لاسٹ جو اسٹیج ہے وضو کا وہ ایڑیاں دھونا ہی ہے، یعنی پیر دھونا. تو انہوں نے دراصل جلدی میں یہ کیا کہ ہلکے ہلکے پاؤں دھو لیے، یعنی انہوں نے سوچا ہوگا کہ سفر میں ہی ہیں ہم لوگ. تو بہرحال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایڑیوں کی خرابی دوزخ سے ہونے والی ہے، یعنی یہ ان ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے جو کہ وضو کے دوران پانی سے محروم رہیں گے، خشک رہ جائے گی. خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، یہ بھی اس کا ترجمہ بنتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنی جگہ سے ہی دہرائی تھی، یعنی جہاں آپ بیٹھے تھے وہیں سے فرما دیے، چونکہ آپ دیکھ رہے تھے لوگوں کو صحابہ کرام کو پیر دھوتے ہوئے، تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ لوگ پیر صحیح طریقے سے نہیں دھو رہے ہیں. تو اس بنا پر آپ نے فرمایا کہ ایڑیوں کے لیے، خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وضو کے دوران کوئی حصہ اگر خشک رہ جائے اور خصوصاً ایڑیاں، تو پھر وہ آگ میں جائے گی. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ جب پیر دھوتے ہیں تو ہم کو ہاتھ سے رب کر کے پیر دھونا چاہیے، کیونکہ جیسے میں ایک ایج ہونے کے بعد یا ویسے بھی یعنی کارپیٹ وغیرہ کی وجہ سے یا فرشی کی وجہ سے پیر کی خصوصاً جو ایڑیاں ہیں وہ خشک ہو جاتی ہیں. اگر ہم صرف ٹیپ کے نیچے پیر کو رکھ دیں تو پانی اوپر اوپر چلا جائے گا، ایڑیوں تک تو پانی پہنچے گا بھی نہیں، اور اگر ایڑیوں تک پانی پہنچتا بھی ہے تو بھی خشک ہونے کی وجہ سے، ایڑیاں خشک ہونے کی وجہ سے پانی اندر تک نہیں پہنچے گا، اور کچھ حصے ضرور ڈرائی رہ جائیں گے، پانی نہیں پہنچ پائے گا وہاں پر۔ تو اسی بنا پر پیروں کو ہاتھ سے اچھی طرح سے مل کر دھونا چاہیے، انہیں رب کرنا چاہیے تاکہ ایڑیاں خشک نہ رہے۔ سب سے پہلی بات تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے کہا، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر سے صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو، کہ انہوں نے جب بات پیش کی تو وہ کس طرح سے حدیث بیان کرتے تھے صحابہ کرام، سبحان اللہ، انہوں نے ایسے حدیث بیان کی گویا کہ وہ پورا منظر ہماری نظروں کے سامنے آ گیا ہے۔ آپ حدیث بیان کرنے کا انداز آپ دیکھیں، سبحان اللہ، اور یہ کون ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، اور ویسے بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ویسے ہی حدیث کے بہت زیادہ شوقین اور بہت کین تھے اس کو حاصل کرنے کے لیے، کہ بس ان کو یہی بات کی فکر رہتی تھی کہ حدیث وہ سنیں اور لکھ لیں اس کو، اسی لیے ان کے پاس حدیث کا نسخہ بھی موجود تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم ساتھ تھے اور ہم نماز کی تیاری کر رہے تھے، اور جلدی جلدی میں ہم نے پاؤں کو یوں ہی دھو لیا، تو فجعلنا نمسہ علی ارجلنا، ہم نے ایسے ہی دھو لیا، بس یعنی ہلکا ہلکا، اچھی طرح دھونے کے بجائے ہم نے ایسے یوں ہی سا دھو لیا۔ تو پھر آپ نے یہ دیکھا تو آپ نے فنادا، آواز دی، بِعَلَى صَوْتِهِ، خصوصاً آپ اس لفظ پر غور کریں، بِعَلَى صَوْتِهِ، بلند آواز کے ساتھ، وَيْلُ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، تباہی ہے ایڑیوں کے لیے آگ سے یا آگ میں سے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خشک ایڑیوں کو آگ کا عذاب ہوگا۔ اب اس سے پھر ہمیں جو فقہی مسائل ہے وہ تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملے کہ وضو کے دوران کوئی ہمارا جسم کا جو عضو ہے وہ سوکھا نہیں رہنا چاہیے، تمام اعضا وضو کے دوران پوری طرح سے بھیگنے چاہیے، پانی اس پر پڑنا چاہیے۔ دوسری بات ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ اگر ہم وضو کے دوران اس طرح سے ایڑیوں کو خدا نخواستہ خشک رہنے دیتے ہیں تو پھر یہ ایڑیاں آگ کے عذاب کی مستحق ہوگی، لہٰذا اس سے ہم کو اگر بچنا ہے تو پھر ہمیں اچھی طرح سے اپنے پیروں پر ہاتھ سے رب کر کے ہم کو دھونا پڑے گا تاکہ ہمارے پیروں کی ایڑیاں خشک نہ ہوں، کیونکہ پورا حصہ تو الحمدللہ ویٹ ہو جاتا ہے، گیلا ہو جاتا ہے، لیکن ایڑیاں ڈرائی رہ جاتی ہیں، خشک رہ جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایڑیاں ہم سب جانتے ہیں وہ چلنے کی وجہ سے یا کسی اور ریزن کی بنا پر، اس میں سے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ڈرائی ہو کے اس میں دراڑیں بھی پڑ جاتی ہیں خشک ایڑیوں میں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو ہاتھ سے دھوئیں۔ تو یہ تو اس ریلیٹڈ فقہی مسائل تھے۔ اب علم کے تعلق سے ہمیں اس میں کیا سیکھنے کو ملتا ہے وہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ اس حدیث میں بہت ساری باتیں ہیں، سب سے پہلی اہم بات تو ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ سفر کا موقع ہے، یہ نہیں دیکھا کہ اچھا ابھی جلدی ہے، سفر میں ہے، پانی کم ہوگا، آپ نے جو بات پہنچانی تھی وہ اسی وقت پہنچا دی، دیر نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک فرائض میں سے تھا، اس کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ہم سب جانتے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کا انتظار نہیں کیا کہ اچھا باقاعدہ بیٹھ کے کوئی علمی مجلس اور حلقہ بنائیں گے۔ تو سب سے پہلی بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ علم کی بات بعض اوقات ہمیں ایسے ہی آڈ وقت میں بھی کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جب کبھی بچے ہمارے وضو کر رہے ہوں، یا بچے کبھی ہمارے نماز پڑھ رہے ہوں، یا ہم اپنی بہن کو یا کسی رشتہ دار کو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہی ہیں اور ان کا دوپٹہ درست نہیں ہے، ان کا ستر مکمل نہیں ہو رہا ہے، تو ہم اچھے سے اسی وقت سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ نماز اس سے نہیں ہو سکتی تمہاری، کیونکہ تمہارا ستر مکمل نہیں ہو رہا ہے، یا تم نے نماز میں اس طرح سے اپنے فلاں فلاں چیز کو درست نہیں رکھا تھا، تو یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، لیکن دھیرے سے حکمت کے ساتھ، تو جہاں سننے والا موجود ہو۔ کیونکہ آج کے دور میں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ لوگ دین سے دور نہ بھاگیں، کیونکہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ اکرام کا معاملہ تھا، تو صحابہ اکرام تو انتظار میں رہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطیوں کو درست کریں تاکہ وہ صحیح طریقہ سیکھ سکیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دوسری اہم بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آواز بلند کی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات تعلیم کی غرض سے آواز بلند کرنا جائز ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ استاد کا ڈانٹنا، استاد کا سرزنش کرنا، استاد کا کسی بات پر فورس کرنا، یہ سب جائز اور درست ہے، کیونکہ یہ علم ہے، علم سکھایا جا رہا ہے، کیونکہ اگر یہ علم سکھایا نہیں جائے گا تو انسان تو اس سے محروم رہے گا، اور علم کی جو اہمیت ہے یا افادیت ہے یہ آپ پر میں اچھی طرح جانتے ہیں. آپ خود سوچیں کہ اگر جس شخص کی نماز ہی نہ قبول ہو رہی ہو اور وہ زندگی بھر نماز پڑھتا رہا ہو تو وہ کس خوش فہمی میں مبتلا رہے گا کہ میں نے تو زندگی بھر نمازیں پڑھی ہے, میں تو بری ذمہ ہوں. لیکن جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا, جب آخرت میں وہ پہنچے گا اور اس کو پتہ چلے گا کہ اچھا تمہاری نمازیں تو قبول ہی نہیں ہوئی, لوٹا دی گئی تمہاری نمازیں, کیونکہ تم نے دنیا میں غفلت برتی تھی, نہ صحیح سے رکوع کیا تھا, نہ سجود کیا تھا, نہ صحیح سے وضو کیا تھا, تو تمہاری نمازیں تو قابل قدر ہی نہیں ٹھہری. تب کیا حال ہوگا اس کا آپ بتائیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بیسک علم ہے ہمارے دین کا وہ ہمیں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ بلغ عنی ولو آیا, پہنچاؤ مجھ سے چاہے ایک آیت ہی تمہیں کیوں نہ معلوم ہو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر سکھانے میں دیر نہیں کی, یعنی آپ نے جو صحیح بات تھی وہ فوراً پہنچا دی. تو خیر سکھانے والا مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ رکھتا ہے, یعنی اس کے لیے بے انتہا اجر ہے. اور دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس حدیث کو کیسے یاد رکھا. آپ دیکھیں نا کہ اس زمانے میں کوئی میڈیا نہیں تھا, تھا کوئی میڈیا نہ, ٹی وی نہ, انٹرنیٹ نہ, کوئی اور ایون نہ اخبارات تھے, نہ میگزینز تھے, کچھ بھی نہیں تھا. لیکن سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, کیسا اللہ تعالیٰ نے علم کا شوق پیدا کیا تھا کہ وہ علم کے پروانے محدثین بس وہ دوڑے چلے آتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے, ایک سے دوسری طرف, دوسری سے تیسری طرف سفر کرتے چلے جاتے تھے. تو آج ہم دیکھیں, آج ہم جہاں کے وہاں ہیں, ہم نے آپ کی بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگے نہیں پہنچائی, اس لیے آج ہم پیچھے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جو دور تھا, کوئی میڈیا نہ ہونے کے باوجود صرف وہ انسان تھے, لیکن ورڈ ٹو ورڈ یعنی ایک زبان سے دوسری زبان تک الفاظ جاتے رہے جاتے رہے, اور ایک سے دوسرے نے لیا, دوسرے سے تیسرے نے لیا, اور پھر کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ ابھی جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا لاسٹ ویک ہی کی بات ہے شاید, کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جو شاگرد تھے حمام بن منبہ, یہ یمن سے آئے تھے, یمن کے بھی بہت آخر کے بارڈر کے تھے. تو انہوں نے وہاں جا کر وہ ان احادیث کو اس قدر عام کیا, اور وہ احادیث اس طرح سے دور دراز کے علاقوں میں پھیلیں کہ وہی ان کی احادیث کا مجموعہ ہمیں کچھ سال پہلے جرمنی کی ایک لائبریری میں ملا. اب آپ سوچیں کہ وہ کیسے وہاں پہنچا ہوگا, سبحان اللہ. تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کس طرح سے آگے پہنچایا, یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بھی بہت بڑا احسان ہے, اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے محدثین کو کہ انہوں نے وہ انوائرمنٹ, وہ ماحول, وہ سچویشن تک انہوں نے ہمیں بتا دی کہ اللہ کے رسول نے کیسے بات کی, بلند آواز سے بات کی, کس وقت کی, جب ہم سفر میں تھے. یعنی یہ نہیں تھا کہ چلو اللہ کے رسول یہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے بھائی سفر میں ہے, جانے تو تھوڑا بہت کمی بیشی چل سکتی ہے, لیکن نہیں, جب پانی موجود تھا تو پھر ایڈیو کو صحیح اور درست طریقے سے دھونا ضروری تھا. اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ علم کی بات یا جو بیسک نالج ہے ہمارے دین کی وہ ہمیں بتانی چاہیے. کچھ باتیں تو موقع کی مناسبت سے بتانی چاہیے, لیکن کچھ باتیں ہمیں اس کی وقت بتانی ہوں گی تاکہ کوئی بھی کنفیوژن باقی نہ رہے اور لوگ صحیح طریقے کو فالو کرنے والے بنیں انشاءاللہ. پھر ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ہمیں صرف علم ہی نہیں دیتا ہے بلکہ ادب اور تعلیم اور احترام, یعنی جو ادب کی تعلیم بھی دیتا ہے, احترام کی تعلیم بھی دیتا ہے. یعنی اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے, اور خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم تھی اس میں تربیت کا پہلو بہت واضح ہوا کرتا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحابہ کرام کے لیے حرف آخر کا درجہ رکھتی تھی. آج وہ ادب اور احترام ہمارے اندر بھی موجود ہونا چاہیے جو کہ صحابہ کرام میں تھا, کیونکہ انہوں نے دیکھا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو اسی وقت محفوظ کر لیا, اس کو یاد رکھا اور اس پر عمل بھی کرتے رہے وہ لوگ. اور ہم آج کیا ہوتا ہے کہ آج دیکھیں, آج اللہ کے رسول کی کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے, ہم سوچتے ہیں اچھا اگلے ہفتے سے عمل کریں گے, ایک مہینے بعد عمل کریں گے, اچھا پہلے اپنے بچوں کی شادیاں ہو جانے دو, پہلے اپنے سارے کام ہو جانے دو, اس کے بعد دیکھیں گے. نہیں, صحابہ کرام آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ادب اور احترام کرتے تھے کہ جس وقت سنا اسی وقت اس پر عمل شروع کر دیتے تھے. دراصل یہ بھی علم کا ایک ادب اور اخلاق ہے, یہ اخلاق سے تعلق رکھتی ہے باتیں, کہ سن کر فوراً عمل کیا جائے, اور جس جگہ یا جہاں پر اخلاق ختم ہو جائیں تو پھر وہ جانوروں والی بات ہو جاتی ہے کہ پھر جب ادب ہی نہ رہے تو جو چاہے کرو. تو ادب، احترام، اخلاق، محبت، یہ ساری چیزیں ہونی ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی تو اتباع نہیں ہوگی، اتباع نہیں ہوگی تو کامیابی نہیں ملے گی، اور کامیابی نہیں ملے گی تو ظاہر سی بات ہے نہ اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی نہ جنت ملے گی، تو یہ چیزیں ضروری ہے. تو ہمارے دین کی جو خوبصورت اسپرٹ ہے وہ ہے اخلاق، اور یہ تقوی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اخلاق، اور یہ دل کی کیفیت کا نام ہے. تو ہمارا دین دراصل دلوں کو بدلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اللہ کے رسول نے ہمیں وہ اخلاقی تعلیم دی ہے جس سے ہماری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہے. اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں تو سمجھے اپنا خود کا نقصان کرتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دل سے جانیں، مانیں، یاد رکھیں، اس پر عمل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں. آگے آئیے باب 46، باب قول المحدثی، باب محدث کا یوں کہنا. حدثنا و اخبرنا و انبعنا و قال لنا الحمیدی کان عند ابن عوینہ حدثنا و اخبرنا و انبعنا و سمعت واحدا وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كذا وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل وقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم تبارك وتعالى. باب محدث کا یوں کہنا، یعنی اس میں تین لفظوں کو آپ پہلے دھیان رکھیں ترجمہ پڑھنے سے پہلے، پھر ترجمے کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. حدثنا، اخبرنا و انبعنا، یہ تین الفاظ کو آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ پھر اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. ہم سے بیان کیا اور ہم کو خبر دی، حدثنا ہم سے بیان کیا، وہ اخبرنا اور ہم کو خبر دی، وہ انبعنا اور ہم کو بتلایا، اور امام حمیدی نے ہم سے کہا کہ سفیان بن عوینہ کے نزدیک. ہم سے بیان کیا اور ہم کو خبر دی اور ہم کو بتلایا، اور میں نے سنا ان سب لفظوں کا ایک ہی مطلب تھا. اور ابن مسعود نے کہا ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، اور جو آپ سے کہا گیا وہ بھی سچ تھا. اور شقیق نے عبداللہ بن مسعود سے نقل کیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، اور حذیفہ نے کہا ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثیں بیان کی. ٹھیک ہے، ایک پہ یہ بات سنی سمیتو، اور پھر دو حدیثیں بیان کی، حدیثیں. ٹھیک ہے، اور ابو العالیہ نے روایت کیا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی اپنے رب سے. اور انس رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی انس رضی اللہ عنہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے. اور ابو ہریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو تمہارے مالک سے روایت کرتے ہیں جو برکت والا اور بلند ہے. یہاں پر دراصل امام بخاری اس حدیث کو اس باب میں یوں لائے ہیں کیونکہ یہ علم کا باب ہے، اور علم کتاب العلم میں جو باب ہے محدث کا یوں کہنا، کیونکہ یہ باب میں محدث کا یوں کہنا کہ حدیثیں جب لی گئیں جن سے، آپ دیکھیں کہ آج سے 1400 سال گزر چکے ہیں، آج سے 1400 سال پہلے محدثین کرام نے یہ علم صحابہ سے لیا. تین ادوار گزرے ہیں، اس کے بعد کے جو ادوار تھے اس کو سلف صالحین کا دور کہتے ہیں. ایک زمانہ تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور وہ احادیث روایت کرتے تھے. ان کے بعد کی جو جنریشن تھی وہ تابعین کی جنریشن تھی، یعنی جنہوں نے صحابہ کرام کا دور پایا وہ تابعین تھے. پھر اس کے بعد کی جو جنریشن تھی وہ تبع تابعین کی تھی جنریشن، جنہوں نے تابعین کا دور پایا. اور اس کے بعد جو لوگ آتے گئے تو وہ اسلاف کہلائے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کو بیان کرنے کے تین طریقے تھے. جیسے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب تک زندہ تھے اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے حدیث لیتے تھے، تو ان کو معلوم تھا کہ کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی ایک حدیث جو سنتا وہ دوسرے اس کو اس حدیث کو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ حدیث فلاں وقت اللہ کے رسول نے فرمائی تھی. اور ہر صحابی ہر مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے، لہٰذا بعضوں کا دوسرے صحابہ اکرام آ کے ان صحابہ سے حدیث پوچھ لیتے جو کہ اس وقت مجلس میں بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کیا کیا بات ارشاد فرمائی. اب جب بیان کرنے کا انداز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث جو لوگ لیتے تھے صحابہ اکرام جنہوں نے یاد کر رکھی تھی حدیثیں، اب جب وہ آگے دوسروں کو بتاتے تو وہ پھر جو الفاظ کہتے تھے یعنی چونکہ یہ علم کا طریقہ تھا کہ علم کو آگے پہنچانے کا طریقہ کیسے تھے اس زمانے میں. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں جو سند ہے اس کو کیا کہا گیا کہ الاسناد من الدین، کہ اسناد دین کا حصہ ہے، یہ دین کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے حدیث کس سے سنی، سنانے والے نے آپ کو کیسے سنایا، سنانے والا آپ سے کیا بات کہہ رہا تھا، اس نے کیا کہا کہ اخبرنا کہا یا حدثنا کہا، یہ کیا لفظ کہا کہ اس نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی یا اس نے کسی صحابی سے سنی اور وہ صحابہ نے اللہ کے رسول سے سنی تھی، پھر یہ صحابی سے نہیں بلکہ کسی تابعی سے اس نے سنی اور بیچ میں صحابی کا سلسلہ منقطع ہے. تو یہ دین کو سیکھنے کا ایک طریقہ ہے چونکہ یہ بھی علم سے تعلق رکھتا ہے، اور صحابہ کرام سے احادیث لینے کے لیے تابعین گئے، دور دراز کے ملکوں سے آئے، سفر کیا، تو وہ حدیثیں کیسے لیتے تھے اور ان کو حدیثیں کیسے بیان کی جاتی تھیں، تو وہ طریقہ کار یہاں پر بتایا گیا ہے کہ حدیثوں کو بیان کرنے کا طریقہ کیا تھا. تو ایک طریقہ ہے حدثنا، حدثنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کو بیان کیا، اخبرنا ہم کو خبر دی، اور انبانا، انبانا نبا سے ہے، آپ نے سورہ نبا پڑھی تھی یاد ہوگا آپ کو کہ نبا کسی بڑی خبر کو اور اہم خبر کو کہتے ہیں، اور چونکہ نبی بھی خاص خبر ہی لے کر آتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی خبریں آپ نے دی وہ ساری کی ساری اہم ہیں. ایک تو آپ نے قرآن پڑھ کے سنایا، پھر آپ نے جنت اور دوزخ کے بارے میں بتایا، جتنی احادیث ہیں وہ سب کی سب ہمارے دین کا حصہ ہیں. تو نبی بھی چونکہ خاص خبر ہی لے کر آتا ہے، تو وہ الفاظ، یعنی امام بخاری اس حدیث کو یہاں پر اس لیے لائے ہیں، اور یہ حدیث ہم نے انہوں نے امام بخاری نے یوں بیان کی کہ محدث کا یوں کہنا کہ الفاظ وہ الفاظ ہیں جو محدثین استعمال کرتے تھے، یا وہ الفاظ جو محدثین استعمال کرتے ہیں اور پھر وہ آگے حدیث کو پہنچاتے ہیں. تو انہوں نے کس طریقے سے سنا، کیونکہ دیکھیں یہ حدیث کا معاملہ تھا، تو الگ الگ جملے ہوا کرتے تھے صحابہ کرام کے یا پھر بعد میں محدثین کے. جیسے کچھ لوگ جو بعد میں آئے تو وہ کیا کہتے تھے، قرأت علی الشیخ سمعت من الشیخ، کہ میں نے میرے شیخ پڑھ رہے تھے اور میں نے سنا، یا میں نے اپنے شیخ سے سنا، میں سماعت کر رہا تھا اور میں سن رہا تھا، یا قرأت علی الشیخ یعنی میں نے اپنے شیخ کے سامنے پڑھ کر سنایا، ٹھیک ہے، یعنی میں نے پڑھا تو میرے شیخ نے مجھے اس پر ٹوکا نہیں، تو مطلب یہ حدیث صحیح ہے یا یہ الفاظ صحیح ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں نبا انبانا، یہ لفظ بہت کم آتا ہے کیونکہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی کو برے انجام سے ڈرانا. پھر نقل روایت کے جو مختلف طریقے ہیں وہ اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، ایک تو ہوتا ہے سماع کا طریقہ، ایک ہوتا ہے تحدیث، ایک ہوتا ہے اخبار. اخبار ہم سب جانتے ہیں خبر، اور پہلے حدیث کے لیے خبر ہی کا لفظ استعمال ہوتا تھا پہلے زمانے میں، پھر حدیث رسول کہلایا. تحدیث مطلب یعنی آپس میں ایک دوسرے سے بیان کرنا، جیسے کہ جو لوگ حدیث سیکھا کرتے تھے اور جو اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے تو وہ لوگ حدیثیں یاد کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے احادیث دہرایا کرتے اور بیان کرتے تھے تاکہ ان کو احادیث یاد ہو جائیں. یا بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ شیخ جو حدیث کے محدث ہوتے تھے معلم، تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو آج حدیثیں پڑھاتے، یعنی چھ حدیثیں مثال کے طور پر آج انہوں نے پڑھا دی اپنے اسٹوڈنٹس کو، دوسرے دن وہ وہی احادیث اسٹوڈنٹس سے سنا کرتے تھے، یا کسی ایک اسٹوڈنٹ سے سنتے اور پھر تمام دوسرے اسٹوڈنٹ سے کہتے کہ تم سننا اور بتانا کہ اس نے کہیں کوئی غلطی تو نہیں کی، تو تمام دوسرے اسٹوڈنٹس بھی الرٹ ہو جاتے تھے. تو یہ مختلف طریقے تھے روایت کرنے کے، اور یہی طریقہ پھر سند کہلایا. جیسے مثال کے طور پر مجھ سے آپ نے سنا، آپ سے کوئی اور سن رہا ہے، تو یہ کیا ہو گیا، سند ہو گئی. اب آپ کیا بتائیں گے، کسی کو آگے بتائیں گے تو اچھا ہم کو ہمارے باجی نے بتایا، پھر مجھے اگر بتانا ہے تو میں کیا کہوں گی کہ اچھا ہم کو ہمارے فلاں استاد نے بتایا یا ہم نے فلاں کتاب سے پڑھا، ٹھیک ہے، اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہے گا. تو اگر یہ، اس لیے امام ابن شہاب زہری یا امام مالک کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ سند نہ ہوتی تو جس کا دل جو چاہتا کہتا رہتا، تو یہ کتاب العلم میں یہ باب اس لیے لایا گیا ہے اور یہ باب کے اندر یہ حدیث اس لیے لائی گئی ہے تاکہ بتایا جا سکے کہ صحابہ کرام سے تابعین نے اس طرح سنا، تابعین سے تبع تابعین نے اس طرح سنا، یعنی ایک کو دوسرے کو وہ خبر دیتے رہے، ایک دوسرے سے لیتا رہا اور وہ آگے پہنچاتا رہا. تو یہ باب منعقد کر کے بتایا کہ علم کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، صحیح علم کیا ہے، یا کون معلم یا طالب علم کہلانے کا مستحق ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جب تک کہ باقاعدہ پراپر طریقے سے علم نہیں سیکھا جائے گا یا جس کی کوئی سند موجود نہ ہو یعنی کوئی حدیث کی تو وہ معتبر نہیں ہو سکتا. جیسے مثال کے طور پر آپ ہمیشہ یہ نہیں کہہ سکتے سنی سنائی باتیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے قصے کہانیاں بیان کرنا شروع کر دیتے کہ فلاں ایسا ہوا تھا, وہ ایک دفعہ ہمارے شیخ نے کسی گاؤں یا دیہات میں گئے تو بہت کرامت انجام دے دی انہوں نے اور پورا کا پورا گاؤں زندہ ہو گیا, اس طرح کی باتیں. تو یہ انہی بغیر سر پیر کی باتیں بغیر کسی دلیل کی باتیں کرنا یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. ہمارے دین نے ہم کو جو بات سکھائی ہے وہ ہے اوتھینٹسٹی. جب تک کہ آپ کسی معتبر ذریعے سے کوئی چیز کو کوئی دین کو حاصل نہ کر لیں علم کو, تب تک کہ وہ بات آپ آگے نہیں پہنچا سکتے. ہر سنی سنائی بات کو آپ آگے نہیں پہنچا سکتے. ویسے بھی آپ نے حدیث میں سنا ہوگا نا کہ ہر سنی سنائی بات آگے پہنچا دینا, یہ دراصل کس کی عادت ہوتی ہے؟ منافقین یا جھوٹے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ادھر سے بات سنی اور آگے پہنچا دیا, ابھی اس کی خبر کی تصدیق بھی نہیں کی. تو یہ چیز غلط ہے, یہ ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں ہے. اسلام دراصل ہمیں جو چیز سکھاتا ہے, ایک تو ادب ہے اور احترام ہے, دوسرا دین کا علم لینے کا طریقہ ہے, کیونکہ یہ ایک بہت ہی اعلیٰ ایک معزز چیز ہے. یہ وہ چیز ہے علم جو کہ فرشتوں کو دیا گیا, پھر انسان جس کی وجہ سے فرشتوں سے بھی زیادہ قابل احترام قرار دیا گیا علم کی وجہ سے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو علم والے لوگ ہیں وہ کرام بررہ, بھی کا لفظ آتا ہے کہ وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوں گے, عزت والے فرشتوں کے ساتھ. جو لکھنے پڑھنے والا شخص ہے اس کی بھی عزت ہوتی ہے, اس کا جب یعنی آپ دیکھنا کہ جو اعمال نامہ لکھتے ہیں جو فرشتے, جیسے بات اس کا مطلب فرشتوں کو لکھنا آتا ہے جبھی تو لکھتے ہیں نا. تو یہ جو علم حاصل کرنا ہے, علم سیکھنا ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو یہ جو دین کا علم لیا گیا یہ کیسے لیا گیا, اس کو کیسے بیان کیا جاتا تھا, مجلسوں میں محفلوں میں حدیث لیتے وقت کن باتوں کا خیال رکھا جاتا تھا. ایون اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا کہ ہم کو بیان کیا, یا کوئی اگر کہتا کہ فلاں عالم یہ کہتے ہیں, تب بھی اس کی حدیث نہیں لی جاتی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس سے یہ بات مبہم رہ رہی ہے کہ اچھا یہ شخص خود گیا تھا اپنے استاد کے پاس سیکھنے کے لیے, یا یہ شخص خود گیا تھا, یا فلاں محدث یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے حدیث بیان کی تھی, اس کا کوئی بیان نہیں ہے. لہٰذا ایسے شخص کی حدیث ہی نہیں لی جاتی تھی جو ایسا مبہم انداز میں بات کرتا تھا. تو باقاعدہ جب تک یہ چین نہ ہوتی تب تک کی حدیث نہیں لی جاتی تھی. اور پھر اس میں جو آخر میں بات بیان کی گئی ہے کہ انس رضی اللہ عنہ, ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, یہ تینوں کہتے ہیں کہ یہ طریقہ ہم نے کیسے لیا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جب حدیث قدسی بیان کرتے, یعنی یہ کون سے ہیں الفاظ جو آپ دیکھ رہے ہیں, جیسے ایک بار اور دیکھ لیں, ان ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ وقال انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربہ عز وجل. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی اپنے پروردگار سے. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تمہارے مالک سے یعنی تمہارے رب سے روایت کرتے ہیں جو کہ برکت والا اور بلند ہے. تو یہ تینوں صحابہ کرام کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول جب حدیث قدسی بیان کرتے تھے تو آپ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ یروی ہی اور رب ہی, کہ وہ روایت کرتے ہیں اپنے رب عز و جل سے. تو حدیث قدسی کو ان الفاظ سے بیان کیا جاتا. آج بھی آپ دیکھیں جو حدیث قدسی ہوتی ہے جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حدیث کو آگے پہنچانا, حدیث کو روایت کرنا, علم کی بات کو آگے پہنچانا, اس میں اوتھینٹسٹی اور حوالہ ضروری ہے. کہیں سے بھی کوئی بات اٹھائی اور پیش کر دی ایسے نہیں ہو سکتا. اور اسی لیے عزت ہے علم والوں کی, کیونکہ وہ بغیر سوچے سمجھے کوئی بات آگے نہیں پہنچاتے. اور صحیح بخاری کو اتنی اہمیت اسی لیے حاصل ہے کہ اس کی ہر حدیث آپ دیکھیں کہ امام بخاری نے صرف جو احادیث نہیں ہے تو سند ہی کا خیال نہیں رکھا, بلکہ سند ان لوگوں کے آپ نے جو احادیث نہیں ہے جو کہ سب کے سب ثقہ راوی تھے. یعنی راویان حدیث جو ہوتے ہیں ان میں بھی الگ الگ کیٹیگری ہوتی ہے. ابھی جب حدیث کی اہمیت اور ضرورت آپ پڑھیں گے تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر راوی ثقہ نہیں ہوتا تھا, ہر ایک کے الگ الگ درجات ہوتے تھے. تو امام بخاری کی خاص بات یہ کہ انہوں نے جو صحیح بخاری میں جو احادیث جمع کی ہیں وہ سب کے سب ثقہ راوی کی ہے. یعنی جتنے بھی راویان حدیث ہیں وہ سب کے سب اپنے تقوی کے اعتبار سے اعلی معیار پر قائم تھے, سچ بولنے والے, پائس, اللہ سے ڈرنے والے, تقوی, پرہیزگاری, اور ان کا ہر عمل جو ہے کلیئر تھا, بالکل واضح تھا. نہ ان کے کوئی کردار میں نہ عمل میں کسی چیز میں کھوٹ نہیں تھی الحمدللہ. اسی لیے تو یہ احادیث کا معیار اتنا اعلیٰ ہے. تو علم لینے کا طریقہ ہوتا ہے، علم حاصل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہر کوئی طالب علم بن جائے اور ہر کوئی معلم بن جائے، صرف کتابوں سے اور گوگل سے اور ادھر ادھر سے علم لے لیا اور ہم کہیں کہ اچھا ہم عالم ہیں. نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا ہے، اس کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے لینے کا. اور اگر صرف کتابوں سے ہی علم لے لیا جاتا تو آپ دیکھیں کہ یہ باتیں آج اس طرح سے محفوظ نہ رہتی، پھر تو پڑھنے والوں کو پڑھنا بھی نہ آتا. تو یہ زبان سے، زبان در زبان، ون ٹو ون بیس پر یہ علم آگے پہنچا اور آگے پھیلتا چلا گیا الحمدللہ، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تھی. تو طالب علم جب علم سیکھتا ہے اسی بنا پر اس کی عزت ہے. اور جیسے کرامن کاتبین، جو کہ لکھنے والے عمل نامے لکھنے والے فرشتے ہیں، ان کو کرامن کاتبین کہا گیا ہے کہ معزز فرشتے، دو لکھنے والے. تو جو لکھنا ہوتا ہے یہ بھی بہت بڑا آنر ہے، ایک اعزاز کا کام ہے، ایک اعزاز ہے ایکچولی دیکھا جائے تو. تو اگر آج ہم دین کی باتیں لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک اعزاز ہے کہ اللہ تعالی نے ہم کو اس کے لیے چنا. تو طالب علم کی بھی عزت ہے اور استاد کی بھی، آپس میں ایک دوسرے کی عزت، احترام. کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے حدیث کا علم ضروری ہے. تو ہم یہ حدیث سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. تو لہٰذا یہاں پر علم کو آگے بیان کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا اسماعیل بن جعفر عن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشجر شجرۃ لا یسقط ورقها وانها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس فی شجر البوادی قال عبداللہ ووقع فی نفسی انہا النخلا فاستحییت ثم قال حدثنا ما هي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هي النخلۃ. اب یہ جو حدیث ہے اسی باب کے تحت ہے، حدیث نمبر 59، باب قول المحدث. اور یہی سیم حدیث کو دوسرے باب کے تحت آگے والے باب میں امام بخاری لائے ہیں. تو آج ہم اس حدیث کو اسی باب کے تحت دیکھیں گے، لیکن کل جب ہم ڈسکس کریں گے تو اس حدیث کو ہم، ایک ہی حدیث کسی دوسرے ٹاپک کے تحت آئی ہے، یعنی انہوں نے اس کے لیے کوئی اور باب باندھا ہے. تو آج ہم، چونکہ ہم حدثنا اور اخبرنا کی بات کر رہے ہیں، تو یہ حدیث کیسے ہے؟ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کیا لفظ آیا؟ حدثنا، ٹھیک ہے. پھر حدثنا اسماعیل بن جعفر، پھر وہ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہاں ہم سے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا ہے، یعنی وہ کس سے بیان کر رہے ہیں؟ اسماعیل بن جعفر سے. اور پھر وہ اسماعیل بن جعفر کس سے سنتے ہیں اور کس سے بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان عبداللہ بن دینار، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن دینار سے. اور پھر عبداللہ بن دینار کس کے بارے میں کہتے ہیں؟ ان ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، ٹھیک ہے، اور مسلمان کی مثال وہی درخت ہے، تو مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے. یہ سن کر لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف دوڑا. عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر شرم سے کہہ نہ سکا، ٹھیک ہے. آخر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ ہی بیان فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا درخت ہے، یعنی حدثنا، آپ ہم سے بیان فرمائیے کہ کون سا درخت ہے، حدثنا کا لفظ آیا ہے اس میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی النخلا، وہ کھجور کا درخت ہے. تو چونکہ اس میں بار بار آپ دیکھیں حدثنا 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 کے الفاظ آئے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ ہی بیان فرمائیے یا رسول اللہ، حدثنا ما ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال ہی النخلا، آپ نے فرمایا کھجور کا درخت ہے. تو آپ نے بھی حدیث بیان فرمائی. اور صحابہ کرام نے جب یہ جملہ کہا حدثنا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو کچھ روکا نہیں، اس جملے پر روکا نہیں صحابہ کرام کو، بلکہ آپ نے جب انہوں نے حدثنا کہا تو آپ نے اس کا جواب دے دیا کہ وہ ہے کھجور کا درخت. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ تعلیم کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ آپ ہمیں بتائیے، یا ہم کہیں کہ ہم نے فلاں سے سنا، یا ہم کو فلاں نے بتایا یا خبر دی، اخبرنا حدثنا سمعت یا قرات علی الشیخ، ٹھیک ہے. تو یہ تمام طریقے حدیثوں کو بیان کرنے کے طریقے، یعنی علم حاصل کرنے کے طریقے ہیں. تو آج بھی اگر ہم کہتے کہ اچھا آپ ہمیں بتائیے، یہ آپ ہمیں جواب دیجئے۔ تو یہ علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اسی بنا پر اس حدیث کو یہاں اس باب کے تحت لایا گیا، اور چونکہ کوئی بھی چیز بیان کرنا، سیکھنا، بتانا، یہ سب علم سے ریلیٹڈ ہے، لہذا اس حدیث کو کتاب العلم کے تحت لایا گیا ہے۔ الحمدللہ، آج کے لیے ہم اتنا ہی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر اگلی حدیث ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔